بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 4 جون 2018، آج کے دن ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناول آتون حصہ دویم اندلس کی آخری شمع. ناول کے مصنف ہیں اے حمید اور یہ ناول 280 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ناول آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 0306 7878222 پر. یہ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر www.qurtaba.org. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 1، انسانی تاریخ کا انوکھا سفر نامہ آتون حصہ دویم اندلس کی آخری شمع. مصنف اے حمید. فرید پبلشرز پبلشرز اینڈ بک سیلرز متول قریش سرکلر روڈ چوک اردو بازار لاہور. فون نمبر 0423762546. دوسرا نمبر ہے 3766 8958. بہترین کتابیں جدید انداز معیار کے ساتھ ناشر محمد علی قریشی. جملہ حقوق محفوظ ہیں. ایڈیشن 2017 مطابق نیر اسد پریس لاہور. کمپوزنگ القریش گرافکس. قیمت 350 روپے. اداس جنگل کی خوشبو. میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جس کی یہ ناکام داستانی محبت ہے. وہ خواب ہوتے سورج کی غمزدہ چاندنی میں چنار کے درختوں میں گزر رہی تھی. اس کا چہرہ اداس تھا. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. رخساروں پر رات کو بہائے ہوئے آنسوؤں کے نشان تھے. آنسو خشک ہو گئے. محبت کرنے والے جدا ہو گئے. یادیں باقی رہ گئیں. یہ لڑکی کون تھی؟ اداس جنگل کی خوشبو. اسی اداس چہرے والی لڑکی کی محبت کی داستان. یہ حمید کے رومان پرور قلم سے ایک اور سحر انگیز اور رومانٹک ناول. صفحہ نمبر 7. دریا کا پار زیادہ چوڑا نہیں تھا. برسات کا موسم گزر چکا تھا جس کی وجہ سے دریا سیلاب کی حالت میں نہیں تھا. شودر نوجوان بلمیک میرے ساتھ تھا. ہمارے گھوڑے دریا میں تیرتے چلے جا رہے تھے. دوسرے کنارے پر نکل کر ہم نے اپنے گھوڑے ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف ڈال دیے. جنگل میں چلتے چلتے دن نکل آیا. چترالی کو ڈاکوؤں سے برامد کرانے میں میرا مفاد بھی تھا کہ چترالی کے پاس وہ قیمتی سانپ کا مہرا تھا جو میرے ناک دوست کنتور نے مجھے دیا تھا. جنگل اب کھانا نہیں تھا. اونچا نیچا ویران میدان شروع ہو گیا تھا جہاں جنگلی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی کثرت تھی. مٹی اور پتھروں سے بنے ہوئے چھوٹے بڑے ٹیلے بھی نظر آنے لگے تھے. مجھے میدان میں ایک جگہ گھوڑوں کے ایسے موقع نشان دکھائی دیے. یہ ڈاکوؤں کے گھوڑوں کے نشان بھی ہو سکتے تھے. چنانچہ ہم ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے. ایک جلوانی میدان میں اترتے آئے تو سامنے ایک قلعے کے کھنڈرات دکھائی دیے. قلعے کی بناوٹ سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ قدیم زمانے میں کسی ہندو راجے نے بنوایا ہوگا. اب بالکل کھنڈر ہو چکا تھا. ہم نے ایک جگہ درخت کے نیچے گھوڑے روک لیے. بلمیک نے قلعے کے کھنڈر کو دیکھ کر کہا ڈاکو اسی قلعے میں چھپے ہوں گے. میری نگاہیں قلعے کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر لگی تھیں جس کے بڑے بڑے پتھروں میں جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی. میں نے بلمیک سے کہا وہ اس جگہ ٹھہرے, میں آگے جا کر کھنڈر میں دیکھتا ہوں. اس نے کہا تم اکیلے جاؤ گے, اگر ڈاکو وہاں ہوئے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے. جوان اچھوت نوجوان میری طاقت سے بے خبر تھا. میں نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا. اسے تسلی دی کہ میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں, تو فکر نہ کرو میں جاتا ہوں. میں نے گھوڑے قلعے کے کھنڈر کی طرف بڑھائے. قلعے کا ایک دروازہ کافی اونچا تھا جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا. میں نے اس بہت سیدھا دروازے کی اوٹ لے کر گھوڑے سے چھلانگ لگائی. رک کر اندر کو جاتے کچے راستے کو دیکھا جہاں مٹی پر گھوڑوں کے سموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے. میں نے گھوڑے کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیروں پر سے گزرتا قلعے کے کھنڈرات میں داخل ہو گیا. آگے ایک دیوڑی آ گئی جس کی چھت میں جگہ جگہ شگاف پڑے تھے. دونوں جانب ٹوٹی ہوئی کوٹریاں تھیں جو خالی تھیں. آگے ایک راستہ میدان کی طرف جا رہا تھا جس میں ملبے کے ڈھیر پڑے تھے. جس دائرے میں ایک نیم تاریخ برآمدہ بنا تھا جس کے ستون کا چونا اور گچ اکھڑ چکا تھا۔ میں سے دونوں کی اوٹ لیتا برآمدے سے آگے بڑھنے لگا۔ یہاں ایک شکستہ سا گرد آلود سنگی سینہ نیچے آتا تھا۔ میں نے یہاں کھڑے ہو کر کان نیچے لگا دیے کہ نیچے سے کسی انسان کی آواز تو نہیں آ رہی۔ زینہ نیچے جا کر تاریخ ہو گیا، وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا، میں زینہ اترنے لگا۔ چھ سات سیڑھیاں اترنے کے بعد مجھے ٹھنڈی نیم تاریخ فضا نے اپنی آغوش میں لے۔ زینہ ختم ہو گیا، آگے اونچا تنگ سا پتھریلا راستہ ایک طرف کو گھوم گیا۔ یہاں پہلی بار میں نے دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ یہ آواز دو چار قدم کے فاصلے پر دیوار کے پیچھے سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ آگے بڑھ کے میں نے دیوار کو غور سے دیکھا، جہاں ایک پرانا لکڑی کا بھاری دروازہ تھا جس میں کیل باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔ دو آدمیوں کی آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز اسی دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے قدموں کی آواز دروازے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں تیزی سے دروازے کے ساتھ سے ہٹ گیا اور دیوار کی بائیں جانب گھوم کر اندر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازے کا پٹ کھلا۔ اندر سے دو انسانی سائے جنہوں نے اپنے سروں پر اس زمانے کی ہندو مرہٹوں جیسی پگڑیاں باندھ رکھی تھی باہر نکلے۔ ان کی کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں۔ وہ زینے کی طرف چلے جاتے وقت انہوں نے دروازے کو تالا لگانا ضروری نہ سمجھا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ چترالی یہاں نہیں۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے دروازے کو کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر اندھیرے میں کسی نے آواز دی اور کہا، تم پھر آ گئے، کیا بات ہے؟ میں فوراً سمجھ گیا اندر تیسرا ڈاکو موجود ہے۔ ابھی میں باہر نکلنے یا اندر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کسی نے کوٹری میں شمعدان روشن کر دیا، جس کی روشنی میں مجھے مرہٹوں کے لباس میں ایک ڈاکو شمعدان ہاتھ میں لیے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ میری شکل دیکھتے ہی اس شخص نے چلا کر کہا، تم کون ہو؟ اور میرے جواب دینے سے پہلے اس نے خنجر پوری طاقت سے میری طرف اچھال دیا۔ خنجر میرے بائیں کندھے سے ٹکرا کر سنسناتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس دوران میں نے آگے بڑھ کر اس شخص کو پکڑ لیا۔ میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ شخص دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شمعدان لے کر نیچے رکھ دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن کے ساتھ لگا دی۔ پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس کو تم لوگ اغوا کر کے لائے ہو؟ پہلے تو اس نے بے خبری اور لاعلمی کا اظہار کیا، مگر میری تلوار کی نوک اس کی غلط میں چبھی تو وہ بول پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چترالی نام کی براہمن زادی کو اس کوٹری کے پیچھے دوسری کوٹری میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے اسے دوسری کوٹری کو کھولنے کا اشارہ کیا۔ دوسری کوٹری کا دروازہ بڑا چھوٹا سا تھا اور مجھے اس ڈاکو کے پیچھے پیچھے اس دروازے میں کافی جھک کے اندر جانا پڑا۔ یہ کوٹری کیا تھی؟ ایک تنگو تاریخ ہوتی جہاں زمین پر چترالی نیم بہوش پڑی تھی۔ میں اسے اس اندھیری کو سے نکال کر باہر والی کوٹری میں لے آیا۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بدقسمت ڈاکو نے موقع پا کر میرے قریب پڑی ہوئی ایک تلوار اٹھائی، پوری طاقت سے میرے سر پہ وار کیا۔ ظاہر ہے میرے بجائے اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو اس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے ہو جاتے، لیکن وہاں میں بیٹھا تھا۔ تلوار کی ضرب بھرپور تھی، چنانچہ وہ میری پتھر جیسی کھوپڑی سے ٹکرا کر جھنجھنائی اور ٹوٹ گئی۔ ڈاکو یہ سمجھا شاید میں نے اپنے سر پر لوہے کا پتھرا چڑھا رکھا ہے۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑ لیا اور مجھ سے الجھ گیا۔ وہ کافی ہٹا کٹا تھا اور مجھ سے دگنے وزن کا تھا، مگر میری طاقت کے سامنے بے بس تھا، جس طرح ہاتھی کے مقابلے میں کوئی چوہا بے بس ہوتا ہے۔ چترالی ابھی بے ہوش پڑی تھی۔ یہ کم وقت تیسرا ڈاکو میرے لیے کافی پریشانی کا باعث تھا۔ میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس خیال سے میں نے اس کی کنپٹی پر ہلکا سا مکہ جما دیا۔ وہ ایک طرف کو ہو کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ میں نے چترالی کو کندھے پر رکھا اور زینے چڑھتا ہوا تہخانے سے باہر برآمدے میں آ گیا۔ تازہ ہوا میں سانس لینے سے چترالی کو ہوش آیا۔ میں نے اسے زمین پر لٹا دیا اور بتایا کہ بلمیک اس کا محبوب میرے ساتھ ہے اور کنڈر کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چترالی کا چہرہ ڈاکوؤں کے خوف سے اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اور اپنے محبوب کا سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بھگوان گیل گئے، مجھے یہاں سے نکال کر لے چلو۔ خدا جانے وہ دونوں ڈاکو باہر کس طرف کو چلے گئے تھے۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے چترالی کو گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا اور اسے ساتھ لے کر بلمیک کے پاس آ گیا، جو میرے ہمراہ چترالی کو دیکھ کر فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنی محبوبہ اور ہونے والی بیوی کو گھوڑے پر بٹھایا، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور ہم گھوڑوں کو سر پر دوڑتے واپس دریا کی جانب چل دیے۔ دریا کو ایک بار پھر پار کیا, دوسری جانب پہنچ کر بلمیک اور چترالی نے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے چترالی سے اپنے سانپ دوست کا قیمتی مہرہ لیا کیونکہ وہ دونوں جنوب کی طرف کسی دور دراز علاقے میں جانا چاہتے تھے. انہیں رخصت کرنے کے بعد میں علاقہ گجرات کے اسی مقام کی طرف چل دیا جہاں محمود غزنوی نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. اس وقت محمود غزنوی اس علاقے کے ہندو سرداروں اور چھوٹے رجواڑوں کے ہندو حکمرانوں کو موتی بنانے کی مصروف مہم میں مصروف تھا. سومنات کا مندر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا. اس کا بڑا بت اور باقی چھوٹے چھوٹے بت پاش پاش ہو چکے تھے. ان کے ٹکڑے راستوں پر بکھیر دیے گئے تاکہ وہ پامال رہیں. سومنات کا مندر ویران تھا مگر وہاں ایک پنڈت ابھی تک رہ رہا تھا. اس نے غزنوی فوج کے نائب سپہ سالار سے وہاں رہنے کی اجازت لی تھی. چونکہ اس میں بظاہر کوئی قواہت نظر نہیں آتی تھی اس لیے پنڈت کو اجازت دے دی گئی. مندر میں نہ تو ناقوس بجتے تھے نہ ہی صبح شام گھنٹیوں کی آوازیں آتی تھی. تمام پجاری اور دیوداسیاں گرفتار ہو کر غزنوی لشکر کی قید میں پڑی تھیں. یہ پنڈت اگرچہ ایک بے زر پجاری کی طرح سومنات کے ویران اور اجڑے ہوئے مندر میں پڑا تھا لیکن اس کے اندر مسلمانوں سے انتقام لینے کی آگ ہر دم سلگتی. اس پنڈت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ قریبی ریاست گوالیار کا راجا ارجن سلطان محمود سے بری طرح شکست کھا چکا ہے. اس نے سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی ہے. وہ قلعے کے گوشے میں پڑا رہتا ہے. پنڈت کا ایک خاص مقبر پجاری گنگو تھا. گنگو نے ایک روز پنڈت کو آ کے بتایا کہ گوالیار کا راجا شکست کھانے کے بعد زخمی سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہا ہے اور سومنات کی مندر کی شان و شوکت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں سے زبردست بدلہ لینے کی کوشش میں ہے. پنڈت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے اپنے مقبر سے گفتگو نے کہا, گنگو سومنات دیوتا کا گھر اجڑ گیا ہے مگر سومنات دیوتا اس جگہ موجود ہے. وہ مجھے رات خواب میں آ کر کہتا ہے مسلمانوں نے میری بے عزتی کی ہے, ان سے میری تباہی کا بدلہ لو. گنگو مقبر نے ہاتھ باندھ کر کہا, مہاراج مسلمانوں کا لشکر بہت طاقتور ہے, سلطان محمود کی فوج کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. پنڈت مکاری سے مسکرایا اور بولا, گنگو مقابلہ ہم نہیں کریں گے, مقابلہ دیوتا سومنات کرے گا. مگر دیوتا سومنات کو طاقت دینے اور آکاش کے جنگجو دیوتاؤں کی امداد حاصل کرنے کے لیے گوالیار کے راجا ارجن کو ایک شرط پوری کرنی ہوگی. مہاراج وہ شرط کون سی ہے آپ مجھے بتائیں, میں راتوں رات گوالیار کے راجا ارجن کے پاس پہنچ کے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. پنڈت نے کوٹری کا دیا بجا دیا. گنگو مقبر کے کان میں وہ شرط بتائی جو اسے گوالیار کے راجا تک پہنچانی تھی. گنگو نے سرگوشی میں کہا, مہاراج یہ بڑا خطرناک کام ہے اور مشکل کام ہے, کیا گوالیار کا ہرا ہوا راجا اس شرط کو پورا کر سکے گا؟ پنڈت نے تحکمانہ انداز سے کہا, پنڈت برج داس کا حکم ہے کہ مسلمانوں کی فوج تباہ کرنے اور سومنات کی تباہی کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مندر کو پھر سے آباد کرنے کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے اسے ہر حال میں پورا کیا جائے. جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے واپس آ کر یہ خبر سناؤ کہ راجا ارجن تیار ہے. جو حکم مہاراج. گنگو مکپر نے جوگیوں کا بھیس بدلا, گھوڑے پہ بیٹھا راتوں رات گوالیار کی طرف نکل گیا. گوالیار کا راجا ارجن اپنے رشیوں اور منتریوں کے ساتھ محل کے گوشے میں سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا. ایک آدمی جس کی ڈیوٹی محل کے باہر لگا دی گئی تھی تاکہ وہ خیال رکھے کہ قلعے کی حفاظت کرنے والے مسلمان سپاہیوں کا ادھر سے گزر تو نہیں ہوتا, اگر کوئی مسلمان سپاہی ادھر سے گزرے تو فوراً راجا ارجن کو اطلاع دی جائے. راجا ارجن کو سومنات کے شکست خوردہ سازشی پنڈت کا پیغام پہنچ چکا تھا اور گنگو مکھ پر بھی وہیں ایک کونے میں بیٹھا تھا. راجا ارجن نے اپنے سب سے عقل مند رشی سے پوچھا کہ پنڈت برج داس نے جو منصوبہ اور شرط بیان کی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے مسلمانوں سے سومنات کی تباہی کا بدلہ لیا جا سکے گا. مہارشی نے ایک پستک کھول کر سنسکرت کے کچھ شلوک پڑھے اور کہا, مہاراج سومنات کا پنڈت برج داس بڑا گیانی دھیانی ہے, اسے جو کچھ کہا ہے اسے فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. سومنات کے برج داس نے راجا ارجن کو پیغام بھیجا تھا, راجا ارجن مسلمانوں نے ہمارے سب سے مقدس مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ہمارے مقدس بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے. دیوتا سومنات اس ذلت کا بدلہ لینے اور اپنے استان کو پھر سے آباد کرنے کے لیے بیتاب ہے. اس نے مجھے خواب میں آ کے حکم دیا کہ راجا ارجن سے کہو مسلمان فوجیوں کی بیویاں اور لڑکیاں جو گوالیار میں رہ رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت مسلمان کنواری لڑکی ہے, اس کو اغوا کرو, میرے پاس سومنات پہنچانے کا بندوبست کرو. میں اس لڑکی سے شادی کروں گا, جب اس لڑکی کو بچہ ہونے والا ہوگا تو ہم اسے استھان پر لے جا کر ذبح کر دیں گے جہاں دیوتا سومنات کا سب سے بڑا بت رکھا ہوتا تھا. اس مسلمان لڑکی کی قربانی دینے کے بعد سومنات کو आकाश के देवताओं की इमदाद हासिल हो जाएगी, फिर आकाश के तमाम देवता अपने गंधेरों की फौज लेकर जमीन पर उतरेंगे और मुसलमानों के सारे लश्कर को उन्हें नाबूद करके मंदिर में सोमनाथ का एक नया बुत आसमान से लाकर रख देंगे। इसलिए ए राजा अर्जुन, मैं तुम्हें देवता सोमनाथ और हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं की तरफ से हुक्म देता हूँ कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके सर अंजाम दो और किसी मुसलमान अमीर की लड़की को अगवा करके मेरे पास पहुँचाओ। ग्वालियर के राजा अर्जुन ने सोमनाथ के तबाहाल पंडित का फरमान मिलते ही अपने मंत्रियों और ऋषियों से सलाह मशवरे करना शुरू किए। इसके मेहनत पर मुसलमान लश्कर का कब्जा था, मगर चूंकि इसने सुल्तान महमूद की अतात कबूल कर ली इसलिए इसका महल इसे दे दिया गया, जहां वो अपने दरबारियों के साथ एक महकूम राजा की जिंदगी बसर कर रहा था। मगर जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, वो अंदर ही अंदर सुल्तान महमूद की ताकत को तबाह करने और सोमनाथ का इंतकाम लेने के लिए खोल रहा था। अब इसे सोमनाथ के पंडित की तरफ से इशारा मिला तो वो इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हुआ। ग्वालियर में महल के अंदर एक छोटा सा मंदिर था जहाँ राजा और इसकी रानी जाकर पूजा किया करते थे, लेकिन अब इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा हिंदू पुजारी रहता था जिसको घंटियां बजाने और शंख बजाने की इजाजत नहीं थी। एक रोज रात को राजा अर्जुन ने इस वीरान मंदिर के पुजारी को अपने महल में बुलाया, इससे पूछा कि क्या वो चुप कर मंदिर में खुफिया मूर्ति सामने रखकर पूजा करता है। बूढ़े पुजारी ने कहा, हाँ राजा, इसलिए कि हम मजबूर हो गए हैं, मगर मंदिरों के उजड़ने से देवता कहीं फरार नहीं हो सकते। देवता इसी मंदिर में है और बहुत जल्द मुसलमानों से अपनी तौहीन का बदला लेंगे। राजा अर्जुन ने पुजारी से कहा, वो वक्त आ गया है। और फिर राजा ने पुजारी को सोमनाथ के मंदिर का पैगाम दिया और पूछा कि किसी मुसलमान अमीर की कोई हसीन शहजादी कैसे हासिल की जा सकती है। बूढ़े पुजारी की आंखें चमक उठी, इसने कहा, महाराज, इन दिनों सुल्तान महमूद कुछ दिनों के लिए गजनी वापस गया है। गजनी के लश्करियों और उमरा की बीवियां और शहजादियां किले में महलों में रहती हैं। मैंने देखा है कभी कभी शाम को मुसलमान अमीरों और फौजों की लड़कियां मुहाफिजों के साथ दरिया पर नहाने जाती हैं। आप हुक्म करें, मैं अपने आदमियों की मदद से इनमें से सबसे हसीन शहजादी को अगवा करके आपके पास पहुंचा दूंगा। राजा अर्जुन ने कहा, सोमनाथ देवता की मदद तुम्हारे साथ होगी, लेकिन मुसलमान लड़की को अगवा करने के बाद मेरे पास आने का खतरा मोल मत लेना। तुम्हें इस लड़की को जंगल के खुफिया ठिकाने में छुपा कर मुझे खबर करनी होगी। मैं खुद अपने भरोसे के आदमियों को साथ लेकर मुसलमान शहजादी को सोमनाथ के पंडित की खिदमत में रवाना करूंगा। पुजारी बोला, ऐसा ही होगा। महाराज, महादेव और हरे कृष्ण हमारे साथ हैं। मुसलमानों से अपने देवताओं की जिल्लत का बदला लेने का वक्त आन पहुंचा है। मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। सोमनाथ के पंडित का मुख पर गंगू अभी तक राजा ग्वालियर के महल में था। शाही मंदिर के मक्कार पुजारी ने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई। इनमें से चार ताकतवर और तजर्बेकार तलवारबाजों को चुना। इन्हें हुक्म दिया कि वो मालूम करें कि मुसलमानों के सरदारों की जो लड़कियां कभी कभी शाम को किले से निकलकर दरिया पर नहाने जाती हैं, इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कमारी लड़की कौन है। ये लोग मछेरों का भेस बदल कर दरिया किनारे जाकर मछलियां पकड़ने में मसरूफ हुए। उन्होंने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। इन्हें तीन दिन गुजर गए थे वहां मछलियां पकड़ते। एक रोज किले की जानिब से चार मुसलमान मुहाफिजों के साथ छह सात औरतें दरिया पर नहाने आईं। चार मछेरों में से एक ने दरिया में डुबकी लगाई। इस मकाम पर पहुंच गया जहां मुसलमान औरतें नहा रही थीं। इसे देखा, एक लड़की इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी सहेलियों से बातें भी कर रही थी। इसकी गुफ्तगू से मालूम होता था कि इस लड़की का नाम शगुफ्ता है और वो गैर शादीशुदा है। मछेरा दरिया के पानी में दोबारा डुबकी लगा गया और दरियाई सरकंडों के बीच से निकलकर अपने साथियों के पास आया। बूढ़े पुजारी को उन्होंने जाकर बताया कि किलेदार की छोटी लड़की का नाम शगुफ्ता है। इसके हुस्न का जवाब नहीं। पुजारी ने इन्हें हुक्म दिया कि अब जब वो अपनी सहेलियों के साथ दरिया पर आए तो इसे अगवा करके जंगल में पहुंचा दिया जाए। एक हफ्ता गुजर गया। आखिर वो बदकिस्मत दिन आ गया जब शाही किलेदार की बेटी शहजादी शगुफ्ता अपनी सहेलियों और मुहाफिजों के हमरा दरिया पर नहाने आई। मुहाफिज सिपाही पहाड़ी चट्टानों की ओट पे जाकर बैठ गए। इस वक्त बूढ़े पुजारी के चार आदमी तीर कमान लेकर चट्टानों की ओट पे पहले से छुपे हुए थे। जब मुसलमान खवातीन दरिया पर नहाने के लिए उतर गईं, तो इन चारों आदमियों ने मुहाफिज सिपाहियों को अपनी निशाने की जद में लिया। ये बड़े माहिर निशानची थे। राजा की फौज में तीर अंदाज दस्ते में हुआ करते थे। एक ही वक्त में इन चारों की कमानों से जहर में बुझे हुए तीर निकले। बेरिहानी में बैठे चारों मुहाफिजों की छाती में पेवस्त हो गए। چاروں تیر دل کے پار ہو گئے تھے، ان کے منہ سے آتک نہ نکل سکی، وہیں ٹھہر ہو گئے۔ محافظوں کا ہلاک کرنے کے بعد ان میں سے وہ آدمی جو سب سے زیادہ تجربے کار غوطہ خور تھا دریا میں ڈبکی لگا کر اتر گیا۔ پانی کے اندر ہی اندر دریائے سرکنڈوں کے بیچ میں سے اسے ایک جگہ سر نکال کر دیکھا، شگفتہ دریا میں تیرتی ہوئی تھوڑی آگے نکل گئی تھی۔ اس شخص نے ایک بار پھر پانی میں ڈبکی لگائی، پانی کے نیچے ہی نیچے اپنے خاص اندازے کے مطابق اس مقام پر پہنچا جہاں شگفتہ کے پاؤں پانی کے نیچے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک مگرمچھ کی طرح ایک ہی جھٹکے سے شگفتہ کو ٹانگوں سے پکڑ کر پانی میں کھینچ لیا۔ شگفتہ کو اتنی تیزی سے پانی میں کھینچا گیا کہ وہ اپنی مدد کے لیے آواز بھی نہ نکال سکی۔ دریا کے اندر 10-12 قدموں کے فاصلے پر اس کے آدمی شگفتہ کو سرکنڈوں کے اندر پانی سے باہر نکال کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمع کر تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے بغیر سانس لے سکے لے گئے۔ اسی حالت میں شگفتہ کو وہ کھینچتا ہوا دریا کے کنارے پر لایا جہاں اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے شگفتہ کے منہ پر کپڑا باندھ دیا، ہاتھ پیچھے رسی سے کس کے باندھ دیے۔ سورج غروب ہوتے ہی گھوڑے پر ڈال کر جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شگفتہ کو نہ پا کر عورتوں نے شور مچایا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ محافظوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے تو وہ روتی ہوئی قلعے کی طرف دوڑی۔ قلعے دار اور دوسرے عمرا کو شگفتہ کی گمشدگی کا پتہ چلا تو وہاں ایک طوفان مچ گیا۔ محافظوں کی ہلاکت سے صاف ظاہر تھا کہ شگفتہ دریا میں نہیں ڈوبی بلکہ اسے کسی نے اغوا کیا ہے۔ مسلمان لشکری شگفتہ کی تلاش میں قلعے سے نکل پڑے، لیکن اس وقت تک بوڑھے پجاری نے شگفتہ کو گوالیار کے گھنے جنگل میں بلند سخت چٹانوں کے سائے میں مینا دیوی کے ویران مندر کے تہ خانے میں چھپا دیا تھا۔ یہ مندر جنگل کے اندر ایسی جگہ تھا جہاں پہنچنا بہت جان جو کو کا کام تھا۔ جنگل میں یہ رات کو شیر دھاڑتے تھے، ویسے بھی غزنی سے آئے ہوئے مسلمان سپاہی ان جنگلوں سے واقف نہیں تھے۔ سلطان محمود کے جن مسلمان سپاہیوں نے اس مندر کی مورتیوں کو پاش پاش کر دیا تھا وہ سلطان محمود کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے غزنی گئے تھے۔ غازی کی فوج کے نائب سپہ سالار نے گوالیار کے راجہ کے سارے محلات کی تلاشی لی، شہر کے مکانوں کی تلاشی لی، مگر شگفتہ کا سراغ نہ ملا۔ پھر بھی ساری ریاست میں شہزادی شگفتہ کی تلاش جاری رہی۔ بوڑھے پجاری نے اپنے خاص آدمی کے ہاتھوں راجہ ارجن کو شگفتہ کے اغوا کی خبر پہنچا دی۔ راجہ نے پجاری کو پیغام بھجوایا کہ وہ شہزادی شگفتہ کو خفیہ جگہ پر رکھے۔ راجہ ارجن نے سومناتھ کے پنڈت کے مکھ پر گنگو کو رات کے اندھیرے میں اپنی خوابگاہ میں بلا کر کہا، مسلمان لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے، اب تم بتاؤ اسے کب اور کس وقت گوالیار کے جنگل سے نکال کر سومناتھ کی طرف لے جاؤ گے؟ گنگو ہاتھ باندھ کر بولا، مہاراج اس وقت حالات تشویشناک ہیں، جگہ جگہ آدمیوں کو روک روک کر تلاشی لی جا رہی ہے، کچھ روز ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ جب 10 روز گزر گئے تو گنگو نے راجہ ارجن سے کہا کہ وہ شہزادی شگفتہ کو جنگل سے نکال کر سومناتھ لے جانے کے لیے تیار ہے۔ راجہ نے کہا، آج رات پچھلے پہر کی تاریکی میں ہم جنگل کی طرف جائیں گے۔ آدھی رات کو اٹھ کر انہوں نے جوگیوں کا بھیس بدلا اور محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر اگپی پہاڑوں میں آ گئے۔ یہ راجہ کی ریاست تھی، وہ اپنی ریاست کے چپے چپے سے واقف تھا، ساری زندگی اس کی اس جنگل میں شکار کھیلتے گزری تھی۔ وہ گنگو کو جنگل میں ایسے راستے سے لے کر مینا دیوی کے مندر میں گیا جہاں کسی جنگلی درندے کے ملنے کا امکان نہیں تھا۔ جنگلی درندے زیادہ تر جنگل کے دوسرے حصے کی طرف ہوتے تھے جہاں پانی کا ایک بڑا تالاب تھا۔ رات کے اندھیرے میں مینا دیوی کا چھوٹا سا ویران مندر انتہائی پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہاں کوئی شخص دکھائی نہ دیتا تھا، مگر راجہ ارجن کو معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اسے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر 3 بار خاص انداز سے چتیل کی آواز نکالی۔ تیسری آواز کے بعد مندر میں بوڑھا پجاری ہاتھ میں چراغ لے کر باہر نکل آیا، بولا، یہاں نہ دیوی ہے نہ دیوتا ہے، تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جا کر جنگل میں بس آرام کرو، میں تیرے لیے دیوتاؤں کے آگے پرارتھنا کروں گا۔ راجہ ارجن درختوں سے نکل کر بوڑھے پجاری کے سامنے آیا۔ بوڑھے پجاری نے جھک کر راجہ کی تعظیم کی اور اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ مندر میں مورتیوں کے استھان سنسان اور خالی تھے، ان پر ایک بھی مورتی یا بت نہیں تھا۔ پجاری راجہ ارجن اور گنگو کو مندر کے نیچے تنگ و تاریک تہ خانے میں لے گیا جہاں مسلمان شہزادی شگفتہ بے بسی کی حالت میں پڑی تھی۔ وہ راجہ ارجن کو پہچانتی تھی، راجہ کو دیکھتے ہی اس پر پھٹ پڑی اور کہا کہ اس کا باپ اس کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ راجہ ارجن نے کہہ کہا لگا کر کہا، شہزادی تم مسلمانوں نے میری ریاست کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی بجا چکے، اب ہمارے دیوتاؤں کا تم سے بدلہ لینے کا وقت ہے۔ ہم ایک مسلمان سپاہی کو ہندوستان کی سرزمین پہ قتل کریں گے اور ہمارے مندروں میں ناقوس اور گھنٹیوں کا شور ایک بار پھر بلند ہوگا. شہزادی شگفتہ نے بڑی جرات کے ساتھ کام لیتے ہوئے جواب دیا، ہندوستان پر اسلام کا جو پرچم بلند ہوا ہے اب اسے کوئی سرنگو نہیں کر سکتا، تمہیں بہت جلد اس گستاخی کی سزا ملے گی. گوالیار کے مکہ راجہ ارجن نے راتوں رات شہزادی شگفتہ کو ایک ٹوکرے میں بند کروا کے اونٹ پر رکھا اور گنگو کے ساتھ اپنے چار سپاہی بھی حفاظت کے لیے بھیج دیے. انہیں سومناتھ کی طرف روانہ کر دیا. جس رات راجہ ارجن نے قلعہ دار کی بیٹی شہزادی شگفتہ کو سومناتھ کی طرف روانہ کیا تھا، اس سے اگلے روز فوج کے سپاہ سالار نے شہزادی شگفتہ کی گمشدگی اور اغوا کے بارے میں مجھ سے مشاورت کی. یہ جتنے واقعات میں نے اوپر لکھے ہیں یہ سب کے سب بات کے ہیں. مجھے ایک ہندو سپاہی نے بتایا جو شہزادی شگفتہ کو اغوا کرنے والوں میں شامل تھا. میں نے سپاہ سالار سے وعدہ کیا میں شہزادی کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا. سپاہ سالار نے کہا، یہ مسلمانوں کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ شہزادی شگفتہ کو کسی غیر مسلم نے اغوا کیا ہے اور اغوا کرنے والا ایک آدمی نہیں. میں خود بھی انہی نقوش پر غور کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا ہندوؤں کو اپنے بتوں کے پامال کیے جانے اور مندروں کے اجاڑ دینے کا شدید صدمہ ہے. اگرچہ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے سوا کچھ نہیں، وہ انتقام کی آگ میں جل بھن رہے ہیں. چنانچہ میں نے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک بلند مرتبہ شہزادی کا اغوا کوئی عام ہندو نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کسی باثر شخصیت کا ہاتھ ہے اور ہندوؤں میں اس وقت سوائے گوالیار کے راجہ ارجن کے کوئی اور ایسی ہمت نہیں کر سکتا تھا. یہ راجہ اطاعت قبول کرنے کے بعد اپنے محلات میں نظر بند تھا اور وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اگر شہزادی کو اس نے اغوا کروایا تو اسے اپنے محل میں رکھتا. شاہی محلات کے چپے چپے کی تلاشی لی جا چکی تھی. قرین از قیاس بات یہی تھی، شہزادی شگفتہ کو یا تو گوالیار کے قرب و جوار میں کسی خفیہ جگہ چھپایا گیا ہے یا اسے قتل کر دیا گیا ہے اور اسے شہر سے باہر کسی دوسری جگہ بھجوا دیا گیا ہے. ایک بات ثابت ہوتی تھی کہ اس منصوبے میں اگر راجہ ارجن شریک تھا تو اسے کچھ ہندو مذہبی لوگوں یعنی پجاریوں وغیرہ کی حمایت حاصل تھی. میں نے فیصلہ کیا سب سے پہلے شہر اور شہر کے باہر مندروں کا دورہ کیا جائے. ایک مسلمان یا سلطان محمود کی حکومت کے امیر کی حیثیت سے مجھے اس دورے سے کچھ حاصل نہ ہوتا. چنانچہ میں نے ایک روز ابرو کا صفایا کیا، ماتھے پر تلک لگایا، ہاتھ میں کرمنڈل پکڑا اور رشی منی جوگی کا روپ دھار کر شہر کے مندروں کی طرف چل پڑا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آتون اور تاریخ کے غیر فانی مسافر ہونے کے ناطے مجھ پر دنیا کی ہر قدیم زبان کے مطالب واضح ہو گئے ہیں اور تاریخ کے کسی بھی دور میں کوئی ایسی زبان نہیں تھی جو میں بول اور سمجھ نہیں سکتا. اس اعتبار سے میں اس وقت ہندوؤں کی مقدس ترین زبان سنسکرت کا بھی ماہر تھا اور اپدیشوں کے اشلوک مجھے زبانی یاد تھے. اسی لیے میں نے ایک ہندو رشی کا بھیس بدلا. میں جس مندر میں گیا وہاں کے پجاریوں نے میرا بھرپور خیر مقدم کیا کیونکہ وہ میرے ویدوں کے علم اور اپدیشوں کے اشلوکوں سے بہت متاثر ہوتے. مندر ویران تھے، بت پاش پاش ہو چکے تھے، پجاری ازردہ دل تھے. میں ان کے سامنے مسلمانوں کی مخالفت اور سلطانی فوج سے انتقام لینے کے عزم کا اظہار کرتا. یہ بھی میں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائی نے شہزادی شگفتہ کو اغوا کر کے ہمارے جذبہ انتقام کو کسی حد تک ٹھنڈا کر دیا ہے. اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ پجاری مجھ کو شہزادی شگفتہ کے بارے میں کچھ بتائیں، مگر میں نے دیکھا شہر کے مندروں میں رہنے والے پجاریوں کو شہزادی شگفتہ کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں. میں نے باتوں ہی باتوں پہ ایک پجاری سے کہا کہ میں دیوتاؤں کے حکم سے اس مقدس مندروں کے شہر کی یاترا کا آیا ہوں، مجھے بتایا جائے شہر کے باہر کوئی مندر موجود ہے جو میرے علم میں ہی. اس سے مجھے بتایا کہ شہر کے باہر دور جنگل میں سرخ چٹانوں کے پہلو میں مینا دیوی کا ایک مندر ہے جہاں کبھی کبھی راجہ گوالیار مہاراجا ارجن پوجا پاٹ کرنے جایا کرتے تھے. میرا ماتھا ٹھنکا، مجھے اس کی اطلاع کی ضرورت تھی. میں اس وقت مینا دیوی کے مندر کی طرف چل پڑا. یہ مندر جیسا آپ پڑھ چکے ہیں گوالیار کے گھنے جنگل میں تھا. میں نے مندر کو تلاش کر لیا. میں ایک عالم پنڈت یعنی رشی منی کے بھیس میں تھا. میں نے مندر کے دروازے پر پہنچتے ہی بلند آواز میں بھگوت گیتا کے اشلوک پڑھنا شروع کیا. خالص سنسکرت میں پڑھے جانے والے اشلوکوں کی آواز سن کر بوڑھا پجاری مندر سے نکل آیا. اس نے اپنے سامنے ایک سر مڑے رشی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کرمنڈل اور دوسرے ہاتھ میں ترشول پکڑا ہے، تو وہ ہاتھ باندھ کر میرے آگے جھک گیا. میں نے آگے بڑھ کر اسے آشیرواد دیا اور کہا، دیوتا شنکر نے مجھے اجڑے ہوئے مندروں کی یاترا کو بھیجا ہے. نراش نہ ہو، دیوتا اپنی اپنی مورتیاں لے کر سارے مندروں میں واپس آئیں گے بوڑھا پجاری بہت خوش ہوا، اسے کبھی شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں سلطان محمود کا درباری ہوں۔ جس روانی سے میں سنسکرت کے شلوک پڑھ رہا تھا، اتنی روانی سے اس زمانے کے ہندو پجاری اور پروہت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ باندھ کر بولا، مہاراج مندر میں پدھاریے۔ وہ مجھے مندر میں لے گیا، اس سے میرے آگے بکری کا دودھ اور جنگل سے توڑے گئے پھل لا کر رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 19 پر ناول کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ ناول کا واقعہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں۔